أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہی ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا انہی میں سے جو ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ معزز سامعین، یہ سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے جس کے سائے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا طریقہ کیسا تھا، کس طرح سے لوگوں کی آپ تربیت کیا کرتے تھے، ان کا تزکیہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو اس میں اس پہلو کو بڑے اچھے انداز میں ابھارا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو اسٹیج ہے وہ آیات کی تلاوت کی ہے، یعنی جو کچھ بھی احکامات آئے ہیں اور جو کچھ بھی قوانین آئے ہیں اس کو بتایا ہے کہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹیج آتا ہے کہ جو قوانین اور جو ہدایات ہیں اس کے مطابق انسانوں کو سنوارنا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کی صحت کو نکھارنا۔ جب یہ اسٹیج ایک طرح سے مکمل ہو جاتا ہے سو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اس سے آگے کا ایک میچیور اسٹیج، یعنی ہے کہ جب قرآن کی بنیاد پر اور احکام خداوندی کی بنیاد پر ایک معاشرہ چلنے لگا اور آگے بڑھنے لگا تو اس کے بعد مرحلہ آئے گا جہاں بانی کا اور اقتدار کا۔ تو اس دور میں ضرورت پڑے گی کہ بتایا جائے کہ کتاب کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور اس کی تعلیم دی جائے گی تاکہ اسی کے مطابق اللہ کے قوانین کی تنفیذ ہو سکے، اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی بننے کے بعد پہلے ہی مرحلے سے آپ نے لوگوں کی تربیت اور ان کے تزکیے کی طرف مکمل توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ تاریخ میں ہمیں دار ارقم کا نام ملتا ہے جس میں جو لوگ ایمان لاتے جاتے تھے وہ اس کے اندر آتے جاتے تھے اور ان کو تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا تھا۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لانے کے لیے اپنی بہن سے اصرار کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم، وہ کون سی آیتیں تھیں جو تم پڑھ رہی تھیں، وہ کیا چیز تھی جو تم پڑھ رہی تھیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت قرآن جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا جو ان کو پیش کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ہمیں بیعت عقبہ ثانیہ کا وہ مرحلہ ملتا ہے کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے جو مدینے میں دین سکھا سکیں اور اسی کے مطابق ہماری سیرت کے اندر نکھار پیدا کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معلمین اور مربیین کو بھیجا تھا جس میں حضرت مصعب ابن عمیر کا نام بڑا نمایاں ہے۔ مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کا جو چبوترا تھا یا جو اس کا مدرسہ تھا، وہ درسگاہ تھی، اس میں خاصے لوگ تربیت اور تعلیم کے لیے موجود رہا کرتے تھے۔ 70-70 افراد کی ایک فہرست ملتی ہے جو اس صفہ کی درسگاہ سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ بلکہ مدینہ کے سلسلے میں تو یہ بات بھی آپ جاننا چاہیے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ جب آپ نے مدینہ ہجرت کر لی ہے تو تو آپ نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں, کہیں بھی ہیں, کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں, ان سب پر یہ فرض ہے کہ وہ مدینہ چلے آئیں, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں, اپنے علاقوں کو چھوڑ دیں اور مدینہ آ جائیں. اس کے اس حکم کے حکم کا جو مقصد تھا اور جو اس کی حکمت تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کی تربیت ہو سکے اور لوگوں کا تزکیہ ہو سکے. ظاہر بات ہے لوگ تنہا رہیں گے اور مربی آدم سے دور رہیں گے تو ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی. پھر اس کے بعد مدینہ کے اندر کم از کم 9 مسجدیں تھیں جس کی نگرانی آپ خود کیا کرتے تھے, آپ اس کو سپروائز کیا کرتے تھے اور وہاں لوگوں کی تربیت ہوا کرتی تھی. قبا کی تربیت گاہ جو مسجد قبا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لمسجد نسسا عدد تقوی, وہ مسجد تو تقوی کی بنیاد پر اس کی تعمیر ہوئی تھی, تقوی کی بنیادیں جس کے ساتھ پڑی ہوئی تھیں, تو اس میں جو تربیت گاہ تھی وہ بڑی مشہور تربیت گاہ تھی. ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے, آپ نے دیکھا ایک طرف کچھ لوگ ہیں عبادت کر رہے ہیں, اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, اور دیکھا کچھ لوگ ہیں جو ایک حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں. تعلیم اور تعلم کا دور چل رہا ہے, سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ چل رہا ہے. آپ نے دونوں کو دیکھا اور دونوں کی تحسین فرمائی, فرمایا جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے بارے میں یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ ان کو جتنا چاہے دے اور جتنا چاہے نہ دے, لیکن جو لوگ تعلیم اور تعلم کے کام میں مصروف ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو جہالت کی تاریکیاں دور کر رہے ہیں اور علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آپ نے اسی حلقے میں اپنے آپ کو بیٹھنے کی ترجیح دی. اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دین آگے تک پہنچے گا اور اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ مختلف مربین ہوں اور زبانیں جانتے ہوں, تو اس زمانے کی جو زبان تھی, جو فارسی زبان تھی, اس سلسلے میں آپ نے کچھ صحابہ کو باقاعدہ فارسی زبان سیکھنے پر مامور کیا, جس میں مختلف نام آتے ہیں. زید بن ثابت کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام آتا ہے. اسی طرح سے آپ نے مختلف اساتذہ پیدا کیے, کچھ قرأت کے ماہر تھے, کچھ وراثت کے ماہر تھے اور کچھ اپنے اپنے میدانوں کے ماہر تھے. قرآن کریم کے سلسلے میں بھی صحابہ خاص طور سے اس میں تدبر کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی لیے کوشش کیا کرتے تھے. خواتین کا بھی ایک خاص انتظام تھا, کیونکہ اسلام نے پہلے ہی دن سے, بلکہ آپ یہ کہیے کہ ابتدائے آفرینش انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس میں عورت اور خاتون کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے. حضرت آدم کے بعد حضرت حوا کی پیدائش, جنت میں دونوں کا رکھا جانا اور جنت میں دونوں کی تربیت ہونا, اور زمین پہ اترنے کے بعد پھر حضرت حوا اور حضرت آدم کا ملنا اور اسی دین کو پھیلانا اور اسی کے مطابق عمل کرنا, یہ سب ہمیں معلوم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خواتین کے لیے ہفتے میں کچھ دن جو ہے مخصوص کر لیے تھے, جس میں آپ خاص طور سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے اور ان کا تزکیہ کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ اس میں آپ انسانی نیچر اور انسانی فطرت کو مضبوط رکھتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخوضنا بالموعظہ کراہیت السامہ فی الایام کراہیت السامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے گاہے گاہے, تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. یعنی یہ نہیں کہ روز نصیحت کا اور روز تذکیہ کا اور موعظت کا سلسلہ چل رہا. اسی لیے آپ کے ہاں تربیت کے سلسلے میں ہمیں سختی اور نرمی دونوں طرح کے اسلوب ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے چوری کی، قبیلے کی بڑی عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ سفارش لے کے پہنچے اور کہا کہ یہ قبیلے کی بڑے قبیلے کی عورت ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑی بدنامی ہوگی آپ کو۔ لوگوں کی سفارش پسند نہیں آئی بلکہ آپ نے بڑے سخت الفاظ میں وعید کی اور کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ تمیز کیا کرتے تھے، قوانین کی تنفیذ میں بھی وہ تمیز کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی نرمی کا معاملہ یہ تھا کہ ایک بدو اور ایک عرابی مسجد نبی میں استنجا کر لیتا ہے، صحابہ دوڑتے ہیں اور بہت سخت سناتے ہیں، آپ فوراً لوگوں کو روکتے ہیں، کہا کہ لوگوں تم نرمی پیدا کرو، اور اس کے بعد آپ پانی بہا دیتے ہیں، اس کا اثر اس بدو پر بہت پہنچتا ہے، بہت اچھا اثر پہنچتا ہے۔ آپ تربیت کے سلسلے میں بڑی اچھی مؤثر تشبیہیں دیا کرتے تھے، مثال کے طور پر مختلف تشبیہیں، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے اور جو مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے اقوال کا مطالعہ، آپ کی گفتگوؤں کا تذکرہ، تو کس طرح سے کیسے کیسے مؤثر اور حسین پیرایوں میں تشبیہیں دی گئی ہیں اور سمجھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ مومن کی مثال سونے کی سی ہے، سونے کو جب تپایا جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ تپایا جاتا ہے تو اس سونا ایسا ہی رہتا ہے، نہ اس کے وزن میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے رنگ میں کوئی فرق آتا ہے۔ یا فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جو پھول سے بہترین سے بہترین رس چوستی ہے اور اس کے باوجود بھی جس شاخ پہ بیٹھتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بہت ہی دل نشین آپ کا انداز ہوا کرتا تھا، نصیحت فرماتے اور آپ دیکھا کرتے تھے کہ کون صحابی ہے، کیونکہ آپ کی ایک ایک صحابی پر نظر تھی، ایک ایک صحابی کی خوبیاں ان کی خامیوں کو آپ جانا کرتے تھے۔ ہمیں جو یہ احادیث میں یہ تذکرے ملتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کام کون سا ہے، تو آپ نے کبھی کوئی کام فرمایا، کبھی کسی کام کو آپ نے اہم فرمایا، کبھی کسی صحابی کا ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی برائی کیا ہے، تو آپ نے کبھی کسی برائی کو سب سے بڑی برائی قرار دیا، کبھی کسی برائی کو اہم ترین برائی قرار دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ جو یہ شخص میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر کون سی خوبی ہے اور کون سی کمی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہ کمی اس کے اندر سے دور ہو گئی تو ظاہر ہے اس کی سیرت سنور گئی۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس کی زندگی میں وہ یہی چیلنج ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس انفرادی شخصیت کو، اس کے مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بڑی برائی یہ ہے، اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے اور اس کی خوبیاں یہ ہیں، تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کام ایسے ہیں، بہترین نیکیاں ایسی ہیں، بہترین ایمان ایسا ہے، بہترین اعمال ایسے ہیں۔ تو یہ انداز آپ کا ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں غصہ نہ کرو۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، آپ فرماتے ہیں غصہ نہ کرو۔ پھر تیسری بار پوچھتے ہیں، آپ یہی فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو۔ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کے لیے، اس کی تربیت کے لیے کس طرح کی نصیحت زیادہ کارگر اور مفید ہے؟ اسی طرح سے ابو ذر غفاری بڑے ہی مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں جن کی تقوی اور پرہیزگاری کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ عام طور سے وہ لوگوں سے دور رہا کرتے تھے، ان کے مزاج میں ذرا لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا رجحان زیادہ تھا۔ ظاہر ہے الگ تھلگ رہنا اور تنہائی میں رہنا یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے. تو ایک مرتبہ مختلف نصیحتیں کی ہیں ابو ذر کو, بلکہ صحابہ کو, مختلف صحابہ کو مختلف نصیحتیں ہیں. آپ دیکھیں گے تو مختلف صحابہ کی سلسلے مختلف مثالیں آئیں گی. کچھ مثالیں میں آپ کو ماڈل کے طور پہ پیش کروں گا کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ زور دے کر کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دے کر کے ان صحابیوں پر, ان صحابی کے سلسلے میں ان کی تربیت کس طرح سے کی ہے. تو انہیں ابو ذر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جہاں بھی رہو خدا سے ڈرتے رہو اور نیکی کا کام کرو, ہمیشہ نیکی کرتے رہو تو تم اس کو مٹا ڈالو گے, اور جب بھی ملو اپنے بھائی سے تو اخلاق سے ملا کرو. آپ طرف دیکھ رہے ہیں, اخلاق سے ملا کرو اپنے بھائی سے, یعنی گویا کہ ملنے کی تاکید ہے. بڑی بہترین اسلوب میں آپ نے فرما دیا کہ ملو اور ساتھیوں سے ملو, یہ نہیں کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور دور ہو جاؤ, اور بہترین اخلاق سے ملو, یہ نہیں کہ تقوی کی مثال دی جائے کہ صاحب لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور خاموشی سے بیٹھے ہیں, زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو معلوم تھا بزرگ کہ یہ کس طرح کی نصیحت ضروری ہے, تو آپ نے اس طرح کی نصیحت فرمائی. اسی طرح سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا, اے لوگوں آسانیاں پیدا کرو, تنگیاں پیدا نہ کرو. ایک صحابی ہیں, وہ کسی مہم پہ گئے ہوئے تھے, وہاں سے جب تشریف لائے تو ان کے پاس لوگوں کا دیا ہوا ہدیہ تھا. تو ظاہر آپ کو معلوم تھا کہ اگر میرے صحابہ میں یہ سلسلہ چل پڑا تو بڑا برا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کو جو یہ ہدیہ ملا تھا تو یہ ہدیہ تم کو کس بنیاد پہ ملا تھا؟ تم کسی اہم کام پر گئے ہوئے تھے, تمہیں تمہاری ذات کی بنیاد پہ نہیں ملا تھا. یہ گویا کہ آپ کا ایک احتساب تھا. لیکن آپ ایک طرف اسی طرف دیکھیں, ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل, جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں, کہ معاذ بن جبل سے ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں جب وہ یمن جا رہے تھے تو کہتے ہیں, یعنی ماس کو جب آپ رخصت کر رہے ہیں, عجیب غریب منظر ہے, ماز ہیں سواری پر سوار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں, ان کو رخصت کر رہے ہیں. اس کے بعد مختلف باتیں کہہ رہے ہیں, مختلف نصیحتیں ہیں ماز کے سلسلے میں. ایک نصیحت آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ماز تم مخروض آدمی ہو, تمہارے کچھ مسائل ہیں, لوگ اگر ہدیہ دیں تو اس کو قبول کر لے گا. تو اندازہ ہوا کہ انفرادی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا پہلو اہم ہے اور اسے کس طرح سے اس کی سیرت کے لیے کیا چیز ضروری ہے. آپ اپنی تربیت میں لوگوں کی ذہنی سطح اور ان کی عقلی مدارج کا خیال رکھا کرتے تھے کہ ان کی علمی سطح کیا ہے, ان کی ذہنی سطح کیا ہے, ان کا خاندانی پس منظر کیسا ہے, اور اسی بنیاد پر آپ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کوئی بات کہا کرتے تو جس کو بہت تاکید سے کہتے تو آپ تین تین بار دہرایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں کام چاہے کم کرو, لیکن اہم بات یہ ہے کہ کام جو بھی کرو تو مستقل طریقے سے کرو, مداومت ادومہا وَإِن قَلَّا. بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں اس کے اندر دوام ہو, اس کے اندر ہمیشگی ہو, اس کے اندر استقلال ہو, وہ ہوتا رہے چاہے تھوڑا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم پہلو ہے سمجھنے کا وہ یہ کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے, اور قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کی جو ترتیب ہے, قرآن کریم کی جو ترتیب نزولی ہے, اس میں حالات اور ظروف کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے. قرآن کریم تو ہمیشہ سے موجود تھا, یہ جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے یہ جو ترتیب نزولی ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی, ان آیات کی ضرورت تھی, ان قوانین کی ضرورت تھی اور اس طرح کی انسٹرکشنز کی ضرورت تھی, اس کے لحاظ سے آیتیں آتی رہی, وہ تو ہمیشہ سے موجود تھا, لوہے محفوظ میں موجود تھا, آسمانی دنیا پر آ گیا تھا. اترنا جو شروع ہوا ہے قرآن کریم وہ ضرورت اور ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے. مثال کے طور پر ہم اور آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں, تو یہی انداز تھا قرآن کا. تو یہ گویا کہ تربیت میں یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوئی اسی کے لحاظ سے قرآن بھی آیا اور اسی کے لحاظ سے آپ نے نصیحتیں بھی کی. اسی طرح سے خود سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراحل ہیں, مکے کی زندگی ہے, مکے میں خفیہ دور ہے, اس کے بعد آپ کی دعوت قبیلے میں عام ہوتی ہے, خاندان والوں کو بلاتے ہیں, پھر مکے میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس کے بعد کام آگے بڑھتا ہے, آس پاس کے قبائل ہیں, طائف آپ پہنچتے ہیں, پھر واپسی ہے, اور اسی کے ساتھ پھر مدینہ ہے, اور اس کے بعد انٹرنیشنل طریقے سے اسلامی تحریک آگے بڑھ رہی ہے. اسی لحاظ سے آپ لوگوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں. آپ کا ویژن بہت کلیئر ہے, بہت واضح ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ہمیں بتانا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں تو لوگوں کی انسانی ضرورتوں کو بھی پیش نظر رکھ رہے ہیں. آپ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے کام کو اور اپنے اوقات کو تقسیم کر لو. اسی لیے بہترین مثال خود آپ کی زندگی تھی. دن کا ایک حصہ اور رات کا حصہ خاص طور سے وہ عبادت کے لیے اور نوافل کے لیے تھا, کچھ حصہ آپ کا لوگوں کے لیے تھا, اور اچھا خاصا حصہ آپ کا گھر والوں کے لیے تھا. سب کی تربیت ہو رہی ہے, سب کو وقت دے رہے ہیں, اللہ کا سے جو لگانے کا وقت ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے, اور یہی نصیحت اپنے صحابہ کو کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کو یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کون سی چیزیں اہم ہیں اس کی توجہ دو. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ لوگ تقدیر پر بہت بحث کر رہے ہیں, آپ کو جب معلوم ہوا اور آپ نے دیکھا کہ لوگ قضاء و قدر پہ بحثیں کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ تمتما اٹھا, اور آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں پر تم لوگ اتنی لمبی لمبی بحثیں کرتے ہو, مباحثے کرتے ہو, اور اس کام میں لگے رہتے ہو. پھر آپ جو زبان استعمال کیا کرتے تھے, آپ کی زبان انتہائی فصیح و بلیغ زبان تھی. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ انا افصح اللسان, اے لوگو میں تم سب میں سب سے زیادہ زبان کے لحاظ سے فصیح ہوں. صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بات ہے کہ ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو فصیح و بلیغ نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اس میں شک کیا ہے, قرآن میری زبان میں نازل ہوا, میری فصاحت اور بلاغت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میں قریش میں پیدا ہوا, میں نے بنی سعد میں تربیت پائی, تو فصاحت و بلاغت تو ہوگی ہی. تو آپ کی زبان کا بہت بڑا رول رہا ہے آپ کی تربیت اور آپ کی تزکیے کے مراحل میں. ایک بات اور جان لیجئے کہ تربیت میں ایک اہم چیز ہوتی ہے, جس طرح سے پرسنالٹیز کو ابھار رہے ہیں, شخصیات کو ابھار رہے ہیں, اور شخصیات کے اور پرسنالٹیز کے جو ٹیلنٹ ہیں, اس ٹیلنٹ کو جب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اسی کے لحاظ سے آپ ان سے کام لیتے ہیں, اور اسی لحاظ سے آپ لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ہم تذکرے سنتے ہیں, یہ ابوبکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, یہ اشرہ مبشرہ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے لوگ ہیں. اسی لیے ایک مستشرق نے کہا تھا, اورینٹلسٹ نے, کہ میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی احترام کرتا ہوں, ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے ابوبکر عمر جیسے لوگ پیدا کیے. تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی تربیت آپ نے کس طرح سے کی تھی؟ ان کی تربیت میں آپ نے یہ خاص طور سے پہلو رکھا کہ جتنا وقت میں ان کو دے سکوں, جتنا انٹریکشن ان سے ہو سکے, جتنا یہ میرے پاس رہ سکیں, یہ رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر زندگی کے ہر مرحلے میں, اہم اہم مرحلے میں, یہاں تک کہ ہجرت میں بھی, یہاں تک کہ غار, یار غار کہلائے, غار میں بھی آپ کے ساتھ رہے, کہ ایک ایک جو کلائمیکس ہے, جو مرحلہ ہے, اس میں ساتھ رہیں اور آپ کی سیرت کو دیکھ سکیں اور ان مراحل سے گزر سکیں جو مراحل اس طرح کی شخصیت کے ضروری تھے جس کو آپ کے بعد اس کام کو انجام دینا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں خواتین میں حضرت عائشہ سے جو شادی ہوئی آپ کی, حضرت عائشہ کی شادی جو ہوئی ہے بہت کم سنی میں ہوئی ہے. آپ کو معلوم تھا کہ عائشہ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, ان کا جو حافظہ ہے، ان کی جو یادداشت ہے، ان کی جو فضاحت و بلاغت ہے، ان کی جو نظر ہے، جس طرح کا صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ان کو دی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی عورت میرے ساتھ رہے. اس لیے بہت کم سنی میں وہ آپ کے ہاں آ گئی تھی اور آپ سے شادی ہوئی تھی. لوگ اس سے مختلف توجیحات کرتے ہیں اور بڑے بڑے الزامات آپ کو دیتے ہیں کہ کم سنی کی شادی، کم عمری کی شادی. نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی اس میں بڑی حکمتیں رہی ہیں. تو حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ زیادہ رات وقت دیا کرتے تھے. اسی لیے کہ جتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اس میں خواتین میں حدیثوں کا سلسلہ، تعلیم و تعلم کا سلسلہ حضرت عائشہ سے ہمیں زیادہ اسی وجہ سے ملتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے تربیتوں کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایمانی تربیت، ایمانی تربیت کے سلسلے میں جو بنیادی چیز ہے وہ عقائد ہیں، حلال و حرام کے حدود ہیں، حدود اللہ ہیں، اس کا آپ نے خاص خیال رکھا ہے جب ایمانی تربیت کا مرحلہ آیا ہے. اور اس ایمانی تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ آدمی کا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اور آپ نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہر وقت تمہارا ایمان ایک ہی طرح سے رہے گا. ایک صحابی ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنزلہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنزلہ منافق ہو گیا. آپ نے پوچھا اے حنزلہ کیا بات ہے، تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عجیب و غریب معاملہ ہے، جب ہم آپ کے پاس رہتے ہیں تو دنیا ہمیں کچھ نہیں لگتی اور ایمان کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، ایمان کی معراج ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس سے ہم چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت ایمان کی نہیں رہتی. تو آپ نے بتا دیا کہ ایسا تو ہوگا، یہی تو امتحان ہے، اور اگر حنزلہ ایسا نہ ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں. اگر ایسا نہ ہو اے حنزلہ تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اگر تم ہر وقت ایمان کی تم اسی کیفیت میں رہو. اسی کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ ہے اخلاقی تربیت کا، ایمانی تربیت، اس کے بعد اخلاقی تربیت. اخلاقی تربیت میں بنیادی پہلو ایمانی تربیت کا ہوتا ہے. اسی کے بعد اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ بوئستو لتمم مکارم الاخلاق، اے لوگوں میں ہیومن ویلیوز اور مورل ویلیوز کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. کس طرح سے انسانوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے انسانوں کے درمیان رہنا ہے، اور حقائق کیا ہیں، الہی اخلاق کیا ہے، کیا ایتھکس ہیں، وہ مجھے بتانا ہے. اسی لیے آپ نے اخلاقی لحاظ سے لوگوں کی بڑی تربیت کی. اسی بنیاد پر آپ کے صاحب بعض صحابہ بیٹھے ہوتے تو آپ پوچھتے کہ آج فنا فنا سے پوچھتے کہ بتاؤ کہ تم نے آج سب سے اچھا کون سا کام کیا، آج تم نے دن کیسے گزارا. یہ انداز ہوتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، لوگوں کو ایک تحریک ملے. اور جو مختلف انسانی اخلاقیات ہیں، راست بازی، امانت داری، سلامت روی، ایثار و قربانی، لوگوں کی مدد، خدمت کا جذبہ اور مختلف حقوق، ان سب کو آپ بڑے ہی بہترین نظام کو سمجھایا کرتے تھے. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے فوراً. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت صفیہ کا تذکرہ نکل پڑا. وہاں صفیہ خوبصورت تھیں اور ظاہر ہے یہ انسانی مسائل ہیں اور انسانی فطرت ہے کہ رقابت کے جذبات تو پیدا ہو جایا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تو عائشہ کو، عائشہ نے کہا لیکن وہ کوتاہ قد ہیں، وہ کوتاہ قامت ہیں، ان کا قد چھوٹا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے وہ بات کہہ دی کہ اگر اس بات کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی جو ہے اسے کڑوا ہو جائے. یہ تربیت کا انداز آپ کا. اسی کے ساتھ آپ نے جسمانی تربیت پہ بھی توجہ دی. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ تندرست توانا مومن کمزور مومن سے بہتر ہوا کرتا ہے. اسی لیے آپ نے اپنی امت کو حفظان صحت کے اصول سکھائے ہیں، حلال اور حرام اور طیبات کی تذکرے کیے ہیں، کھانے اور پینے کے آداب سکھائے ہیں، نظافت کے سلسلے میں بڑی تاکید کی، اس لیے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور اٹھنے اور بیٹھنے کے آداب آپ نے بتائے ہیں. پورے لمبے سلسلے ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس طرح سے آپ نے اس طرح کے اصول بتائے ہیں. تربیت میں ایک اہم اسلوب ہوا کرتا ہے ذہنی تربیت، اور ذہنی تربیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی چیز کو سمجھایا جائے تو ذرا اس کے ذہن کو ٹٹولا جائے اور اس کے ٹیلنٹ کو اس طرح سے ابھارا جائے کہ آدمی جو ہے کور تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ لوگ مومن کی مثال، تو میں بتاتا ہوں کہ ایک مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے۔ اور لوگ تم جانتے ہو وہ درخت کون سا ہے؟ آپ نے پوچھا، اے لوگو تم جانتے ہو کہ وہ درخت کون سا ہے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا تو تھا لیکن میں ہیزیٹیشن اور شرم کی وجہ سے کہہ نہ سکا۔ ذہنی تربیت میں جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے۔ تفریحی اور ثقافتی تربیت ہوتی ہے، اس پہ بھی آپ نے توجہ دی ہے۔ کلچرل ٹریننگ، لوگوں کو کلچرل طریقے سے یہ بتایا جائے کہ کون سی چیزیں کلچر میں اور ہماری تہذیب میں اور ہماری ثقافت میں ضروری ہیں، اس کو آپ نے ابھارا ہے۔ اور اسی طرح تفریح یہ پہلو کو بھی آپ نے ابھارا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہترین ادب کو پسند کیا کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ بہترین اشعار کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ شعر سناؤ، اس ساتھ میں آپ کے سوار تھے، اسے قریب بلا لیا، راستے میں چل رہے تھے، سفر ہو رہا تھا، کہا قریب آ جاؤ فنا، وہ قریب آ گئے، کہا شعر سناؤ، انہوں نے ایک شعر سنایا، پھر کہا پھر سناؤ، اور وہ صحابی سناتے رہے اس طرح، یہاں تک کہ انہوں نے 100 اشعار سنا دیے۔ حضرت خنسہ ایک صحابیہ ہیں، بہت بڑی شاعر ہیں، عربی ادب میں ان کا نام ہے، خنسہ کا نام ہے، خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، شعر و ادب میں ان کا نام ہے۔ وہ ایک مرتبہ آپ سے ملنے آئیں تو انہوں نے آپ نے ان کے شعر سنے اور ان کی تحسین فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو تیر اندازی کی مشق کے سلسلے میں ابھارا کرتے تھے، اور لوگوں کے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے مختلف میلوں میں لوگوں کو ابھارا ہے۔ شادی اگر کسی کی ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ عورتوں سے کہا ہے، بچیوں سے کہا ہے دب بجاؤ، خوشی مناؤ۔ یعنی مقصد یہ کہ اسلام کوئی سوکھا ساکھا مذہب نہیں ہے، اسلام نے جمادیات کے پہلو کو، انسان کو جو جمادیاتی حصے اس کو جو ہے مضبوط رکھا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک چیز ہے عقلی تربیت۔ عقلی تربیت انسان کے ذہن کو اور انسان کی مینٹلٹی کو ابھارا جائے، اور اس میں انسان جو ہے ہمیشہ چوکنا رہے، یہ نہیں کہ انسان بہت ہی مغفل ہو، اسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ اگر تقوی ہے تو تقوی میں موصوف اپنی خانقاہ اور اپنی کٹیا میں ایسے بیٹھے ہوں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المومن ينظر بنور اللہ، المومن ينظر بنور اللہ، مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یلدغ المومن بجوہر مرتین، ایک مومن کبھی ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، ایک سوراخ سے مومن کبھی دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ کیا ہے؟ سامنے رکھو، سامنے ایک ایک چیز، اپنے آپ کو، اپنی عقل کو سامنے رکھو، ہوشیار رہو، ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھو، اور اپنی عقل کو بالکل ہمیشہ چوکنا رکھو۔ ایک تربیت ہے نفسیاتی تربیت۔ نفسیاتی تربیت میں آپ نے انسان کو چاہا ہے کہ انسان کے اندر بیلنس پیدا ہو، توازن پیدا ہو، متوازن انسان۔ اسی لیے آپ نے حقگوئی کو پسند فرمایا، خود اعتمادی کی تعلیم دی، اور لوگوں کو ابھارا، شخصیات کو ابھارا، ان کے ٹیلنٹ کو ابھارا، اور ان کو مختلف مہمات میں بھیجا۔ کبھی کسی کو آپ آزما رہے ہیں، کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں، کبھی کسی کے پہلو کو ابھار کے آپ آگے بڑھا رہے ہیں، کبھی کوئی جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی صحابی جا رہے ہوں، کسی مہم پہ کوئی صحابی ہیں، کسی جگہ کوئی صحابی ہیں، کسی کام کو آپ دے رہے ہیں تو کسی اور کو دے رہے ہیں، کسی اور کو آزما رہے ہیں، اور ان کے اندر اعتماد پیدا کر رہے ہیں، کانفیڈنس ان کے اندر بلڈ اپ ہو۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ لوگوں جھجھک میں مت پیدا کرو، ڈر اور خوف کو آپ نے دور کیا ہے، اور آپ نے حسد اور غصے ان تمام کے سلسلے میں بڑی بڑی تعلیمات دی ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی تو انسان کی جو نفسیات ہیں وہ جو ہے ٹھٹر کے رہ جائیں گی، اور انسان نفسیاتی طور پر مریض رہے گا اگر آدمی کے اندر یہ کمیاں پیدا ہوں گی، اور یہ حسد اور بغض کی، کینے کی، ایک دوسرے کے خلاف چغلی کی، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی اگر یہ کوشش ہوں گی تو اس کے بعد یہی ہوگا کہ نفسیات انسان کی ٹھٹر کے رہ جائیں گی۔ ایک تربیت ہے معاشرتی تربیت، معاشرتی تربیت. آپ نے اس سلسلے میں بڑے اہم اہم اصول دیے ہیں کہ ایک معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، نیکی اور بھلائی کو معاشرے اور سماج کے اندر کس طرح سے ابھرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو نظام مواخات مدینہ کے اندر، نظام مواخات جو آپ نے قائم کیا تھا، بھائی چارگی کا مواخات، بھائی چارگی کا جو نظام قائم کیا تھا کہ فنا فنا کا بھائی ہے، فنا فنا کا بھائی ہے، فنا فنا کا بھائی ہے، انسانی تاریخ اس طرح کا نظام پیش کرنے سے قاصر ہے. اس زمین نے کبھی بھی اس طرح کا نظام نہیں دیکھا ہے جو مواخات کا نظام تھا. کہ صحابہ، قرآن نے ان کی تحسین فرمائی ہے کہ یہ لوگ ممیوں کا شوہر نفسے ہی، یعنی جو اپنے دل کی تنگی کو بچا کے لے جائے، ان صحابہ کی اور ان انصار کی باقاعدہ تحسین فرمائی ہے. ان کو انصار اسی لیے کہا گیا جو انہوں نے تربیت جس طرح سے انہوں نے اظہار کیا تھا. تو کیا اس میں پہلو ابھارنے کا تھا یہ تھا کہ اس طرح سے ایک معاشرتی لحاظ سے ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اندر کس طرح کی خصوصیات پروان چڑھنی چاہیے. اور آپ نے دوسروں کے حقوق کی تربیت کے سلسلے میں بڑے اہم اصول دیے ہیں اور بتایا ہے کہ کون سی چیزیں اہم ہیں اور کون سی چیزیں خراب ہیں. مثال کے طور پر معاشرے کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تین صاحب تشریف لائے، ایک صاحب چلے گئے، ایک صاحب نے کشادہ جگہ پائی اس میں بیٹھ گئے، اور ایک صاحب جو تھے وہ پیچھے بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے تینوں اصحاب کے سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو کیا کس کس طرح کے لوگ ہیں، نہیں اندازہ آپ بتا دیں کہ معاشرہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے، ایک صاحب کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ انہوں نے اللہ کے دامن میں پناہ لی تو اللہ نے ان کو اپنے دامن میں پناہ دی. جو یہ تین صاحب آئے تھے تو اس میں ایک فرمایا کہ ایک نے اللہ کے دامن میں پناہ لی تو اللہ نے اپنے دامن میں پناہ دی، یعنی جو کشادہ جگہ جنہوں نے پائی وہ بیٹھ گئے. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے شرم کی جو پیچھے بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے شرم محسوس کرتا ہے. اور تیسرے کو فرمایا کہ اس نے روگردانی کی جو چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے روگردانی کی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے انسانوں کی اور اپنے صحابہ کی جنسی تربیت بھی کی ہے. زمانے حاضر کا جو تصور جنس ہے وہ انتہائی مادہ پرستانہ اور لمیٹیشن سے نکلا ہوا ہے. آپ نے اس طرح کی تربیت دی لوگوں کو کہ جو انسان کے فطری تقاضے ہیں وہ سامنے رہیں اور اسی کے لحاظ سے یہ معاشرہ آگے بڑھے. اسی لیے آپ نے قیود متعین کیے، پردے کے کیا احکام ہیں، سطر کے کیا احکام ہیں، معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر جنسی آوارگی نہ پیدا ہو. جنسی میل ملاپ کے سلسلے میں آپ نے باقاعدہ اصول دیے، یہاں تک کہ آپ کی ازواج نے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا لوگوں کو رہنمائی دی ہے. عورتیں آیا کرتی تھیں آپ سے سوالات کیا کرتی تھیں بغیر ہیزیٹیشن کے، اور آپ ان کے سوالات کے جواب دیا کرتے تھے، بلکہ تحسین فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ نعم النساء، یعنی نساء الانصار بہترین عورتیں ہیں، تو انصار کی عورتیں ہیں کہ ان کے اندر کوئی جھجھک نہیں ہوتی یتفقہن فی الدین، دین کے بارے میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے اور رہنمائی لینے کے لیے ان کے اندر کوئی جھجھک اور کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا، کوئی تردد نہیں ہوتا. اسی طرح سے آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ کون سی چیز کس طرح کتنی اہم ہے اور معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ آپ نے ایک اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، تاریکی کا وقت ہے، صحابی ایک راستے میں ملتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کو ایک طرف چھوڑتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں کہ میری فنا بیوی تھی، پھر کہتے ہیں کہ میری فلاں بیوی تھی. تو صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے بارے میں ہم کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے. تو اس میں دونوں پہلو ہیں. دونوں پہلو کیا ہے معلوم؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان بدگمانی کر سکتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے بارے میں بدگمانی دور فرمائی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ انسان، یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنے کس کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اور کس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں اور خلوت میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیوی تھی. یہ نہیں کہ کسی کو بھی لے جائے. اس لیے معاشرتی حقوق ہیں پورے جو آپ نے دیے ہیں اس سلسلے میں. کہ آپ نے اپنی تربیت میں ترتیب اور تدریج کے پہلو کو بڑا نمایاں جگہ دی ہے اور آسانی اور سہولت پسندی کو ابھار کے پیش کیا ہے, اور آپ نے جانا ہے کون سی چیز کتنی اہم ہے اور کون سی چیز کتنی غیر اہم, پرائیورٹیز کسے ہونی چاہیے, ترجیحات کسے ہونی چاہیے. مثال کے طور پر رمضان میں آپ تراویح کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے جماعت شروع کر دی, اور پھر اس کے بعد آپ نہیں کچھ ایسا آپ نے کیا, پھر اس کے بعد آپ نہیں آئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ تراویح کی اہمیت کیا ہے. تراویح کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ انسان اسے فرض سمجھ لے, اسی جہاں سے آپ نے پھر اسی طرح سے آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, تو آپ اسی کے لحاظ سے اپنی قرآت کو کم کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں, انہوں نے غار دیکھا, آپ کے ساتھ جا رہے تھے, غار دیکھا اور کہا کہ کس قدر بہترین ماحول ہے, کتنا پرفضا مقام ہے, کیسی ہریالی اور کیسا ہرا بھرا ماحول ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہیں رہ جاؤں. آپ نے ان صاحب کی بڑی گرفت فرمائی کہ تم نے دنیا کو اس لیے سمجھ رکھا ہے, تم دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہو کہ تم اسی کو اہمیت دو. اسی کے ساتھ ساتھ آپ پہلو کو دیکھا کرتے تھے, کون سا پہلو کہاں اہم ہے. مثال کے طور پر آپ ایک سفر میں موجود ہیں, کچھ لوگوں نے, اور رمضان کا مہینہ ہے, غالباً یہ مکے کا سفر تھا, فتح مکہ کا سفر, تو آپ نے مکے سے پہلے پہلے جب کچھ دن مکے سے کچھ دور رہ گئے, کچھ دنوں کا فاصلہ تھا, تو آپ نے لوگوں سے ہی کہا کہ لوگوں آپ روزہ مت رکھنا. آپ نے حکم نہیں دیا تھا, کہا تھا لوگوں روزہ مت رکھنا, کیونکہ اب ذرا توانائی پیدا ہو جائے, اب تک جو روحانی توانائی تھی وہ حاصل ہو گئی, اور اب چونکہ مکے میں پتہ نہیں کون سا مار کا درپیش ہو جائے اور کیا مرحلہ پیش آ جائے, تو اس لیے لوگوں سے کہا روزہ مت رکھنا, افطار کرنے کی تمہیں اجازت ہے. تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا کیونکہ آپ نے اجازت دی تھی, اور کچھ لوگوں نے روزہ نہ رکھا. تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا وہ روزہ رکھنے والوں پہ بازی لے گئے. آپ جانتے تھے اس کی اہمیت کیا ہے. اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی کچھ آتے ہیں آپ کے گھر اور آپ کی ازواج سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے معاملات کیا ہیں, آپ کے مشاغل کیا ہیں, تو بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ مشاغل ہیں, آپ اس طرح سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں, اس طرح سے بیٹھتے ہیں, آپ کی یہ گفتگو ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے آپ نوافل پڑھتے ہیں. تو چونکہ وہ صحابہ جو تھے وہ بڑے ہی متقی و پرہیزگار اور ہر وقت اسی میں ڈوب رہنے والے صحابہ تھے, جو ہر وقت جو ہے نوافل میں اور مذائف میں مشغول رہتے تھے, تو انہیں لگا کہ یہ بہت کم ہے, لگا یہ تو کم ہے, کہا کہ ہمارا اور اللہ کے نبی کا کیا مقابلہ, ان کے تو تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں. پھر سب کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ روزے رکھیں گے, ہم نہیں روکیں گے, ہم تو یہ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اور آپ نے جانا کہ یہ دید نہیں ہے یہ, اور تربیت ضروری تھی, تو آپ نے باقاعدہ, ایک تو یہ تھا کہ ان صحابہ کو بتا دیتے, باقاعدہ آپ نے اس کو ایک اچھے خاصے مجمع میں دین کے اس پہلو کو ابھارنے کے لیے اور اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ اما واللہ انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ, انی اصوم وافطر وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اے لوگو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, اس سے خوف کھانے والا ہوں. اے لوگو میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا, اس کا خوف کھانے والا ہوں, لیکن میں روزہ رکھتا ہوں, کبھی روزہ چھوڑ دیا کرتا ہوں, میں سوتا ہوں اور جاگتا بھی ہوں, اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں, یہ میری سنت ہے, یہی میری سنت ہے, اور میری سنت سے جو اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. پھر اسی کے ساتھ آپ کو یہ معلوم تھا کہ صحابہ میں کیا ٹیلنٹ ہے. مثال کے طور پر آپ نے کھجور کے سلسلے میں بڑا واقعہ ہے, تعبیر کھجور کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے آپ کو سمجھے کہ شاید آپ نے اس سلسلے کی رہنمائی دی ہے, تو لوگوں نے جو ہے کھجور کے سلسلے میں جو ہے وہ دوسرا طریقہ بنایا, تو فرمایا کہ انتم عالم بی امور دنیا کم, اے لوگوں تم اپنے جو دنیا کے معاملات ہیں, جو اس طرح کے جو معاملات ہیں, اپنے اپنے فیلڈ کا رہنمائی رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو بات کہوں تم سمجھو کہ یہ بات ہر لحاظ سے وہ ضروری ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا انداز تربیت یہ بھی تھا کہ آپ جو بھی بات کہتے ذرا آسانی سے رک رک کر کے بیان کیا کرتے, تاکہ کوئی اگر شمار کرنا چاہے تو شمار کر لے. پھر کوئی کام کرنا ہوتا, کہیں راستے میں جا رہے ہیں, کوئی بڑا کام ہے, تو آپ خود بڑھ کے کرتے, اس سے صحابہ کو حوصلہ ملتا, صحابہ منع کرتے, آپ کہتے نہیں میں تمہیں اپنے آپ کو اس طرح کا ممتاز نہیں بننا چاہتا. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جو ان کی ازواج تھیں ان کا خیال کیا کرتے تھے, اور ان کی خودداری کا بھی خیال کیا کرتے تھے. بعض مرتبہ ان کے اندر آپس میں کسی موضوع پر اپنی خاندانی وجہات کے اعتبار سے اور اپنے باپ کے رتبے کے اعتبار سے اپنے قبیلے کی عزت اور منزلت کے اعتبار سے کچھ ہو جایا کرتا تھا، اور آپ سے بھی کہا کرتی تھی تو آپ کہا کرتے تھے ہاں تم اہم ہو، تمہاری یہ خوبی ہے، تمہاری یہ خوبی ہے. اور کبھی کبھی خواتین میں آپس میں ہو جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا، کیونکہ یہودی کے خاندان سے تھی وہ، تو حضرت صفیہ نے آپ سے شکایت کی. آپ دیکھیں یہاں تربیت کس طرح سے آپ کر رہے ہیں ان کی. تو آپ نے شکایت جب کی تو کہا کہ صفیہ تم پریشان کیوں ہوئی، تم تو عائشہ سے یہ کہہ دیتی کہ تو تمہارے باپ ہی جو ہیں تمہارے، تم اپنے وہ باپ کا رتبہ میں بیان کر رہی تھی، تم ان سے کہہ دیتی کہ میرے باپ چونکہ وہ حضرت ہارون کے خاندان سے تھیں، جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، اسی خاندان سے نا بنی اسرائیل، تو کہہ دیتی کہ تمہارا میرا کیا مطلب، میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے باپ ہارون تھے اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. پھر اسی کے ساتھ آپ بچوں کی تربیت جو کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی حوصلے بڑھایا کرتے تھے، ان کو سلام کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، ایک ایک بچے پہ آپ نظر رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہنے لگے ان کے بیٹے کے بارے میں، یا عمیر ما فعل النیر، کیونکہ عمیر کے پاس ایک بلبل تھی جس سے وہ کھیلا کرتے تھے، تو پوچھنے لگے کہ اے عمیر تمہاری بلبل کا کیا حال ہے، کہاں ہے؟ تو یہ خوش مزاج نہیں تھا آپ کا. جب آپ بیعت لیتے تھے تو سب سے بیعت لیتے تھے، جہاں آپ بیعت لے رہے ہیں مردوں سے تو عورتوں سے بھی بیعت لے رہے ہیں، تاکہ وہ جب کسی چیز کا اوتھ لیں تو ان کو احساس ہو کہ ہم سے جو ہے اس سلسلے میں باقاعدہ اہمیت دی گئی ہے اور ہم سے یہ بات دی گئی ہے اور اس کے پہلو کو بھرا گیا ہے. سوال کرتے تھے اور کبھی سوال کیا ہے تو لوگوں سے جواب مانگا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ ایک چیز روشن ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے کہ لوگ افطرا کس کو کہتے ہیں، غیبت کس کو کہتے ہیں، مفلس کون ہے. اور پھر سوال کر رہے ہیں، لوگ جواب دے رہے ہیں، پھر اس میں آپ کبھی خود پیش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے مفلس وہ ہوا. کبھی کہتے ہیں کہ سب سے اچھا ایمان کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ ایمان ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بہترین ایمان یہ ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ دینداری کس کا نام ہے اور اخلاص کسے کہتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ اخلاص کس کے ساتھ، کہتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ستاروں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ. اسی کے ساتھ آپ پوچھا کرتے کسی اہمیت کو، آپ کسی دن کی اہمیت کو بتانا ہوتا کہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، وہ معلوم ہے آپ کو حج کے سلسلے میں معلوم ہے کہ آپ حج کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں، کہہ دو گے آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کوئی نیا نام رکھیں گے، اس دن کا کوئی نیا نام رکھیں گے، اس جگہ کو کوئی نئی جگہ دیں گے، نیا انتخاب کریں گے، تو اس بات کو ابھار کے پیش کر رہے ہیں. اب آخر میں آپ کے سامنے دو صحابہ کے سلسلے میں خاص طور سے دو تین چیزیں ان کی پیش کروں گا، جس سے چونکہ آپ کا جو اسٹائل تھا اور انداز تھا وہ یہ انداز اور یہ اسٹائل یہ عام طور سے صحابہ کے ساتھ تھا. اور جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک صحابی کو آپ نے بڑی اہمیت دی ہے، اور ایک ایک صحابی کی سیرت اور کردار کو ابھارنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں جو بہت آخر میں ایمان لائے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حاتم طائی کی اولاد ہیں، حضرت حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، جن کی شہرت ان کی سخاوت اور ان کی فیاضی کی شہرت جو ہے زبان زد عام و خاص تھی. یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، کون ابھی حاتم طائی کے بعد یہ سردار بنے، اور اس کے بعد چونکہ یہ دیندار آدمی تھے، عیسائی تھے، اور ان کا ایک بڑا رتبہ تھا اور اپنے دین پر ان کو اعتقاد تھا، اس کے ساتھ ساتھ سردار بھی تھے قبیلے کے، اور ان کو یہ ہضم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ پا رہے ہیں، سرداری اور دین سے محبت اور قبیلے میں ان کا مقام اور بلند، چلے گئے وہ. لیکن اس کے بعد پھر وہ آئے، اس کی تفصیلات ہیں. تو اس کے بعد جب عدی پہنچے تو باقاعدہ آپ نے جانا کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے، قبیلے کا سردار ہے، اور اس کو ٹھیس پہنچی ہے بعض لحاظ سے، اپنے دین کے بارے میں مخلص ہے اور اس کو ٹھیس بھی پہنچی ہے کیونکہ اس کا رتبہ جاتا رہا ہے، اس نے چیلنج سمجھا ہے اپنے اقدار کے لیے سے. آپ نے اس مینٹلٹی کو سامنے رکھا، ایک بڑا آدمی ہے تو بڑے لحاظ سے وہ آئے تو ہاتھ پکڑ لیا، اس کے بعد لے گئے اور اسے اوپر بٹھایا، اور اس کے بعد پھر پوچھا اے عدی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں بڑے کمزور لوگ ہیں، وہ مطلب قوت آ اور ان کے پاس کوئی قوت نہیں، تم یہ سمجھتے ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ان کے نزدیک قوت اور جاہ و حشمت کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ہمیں ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں بس آ گئے ہیں، ان کو کیا مطلب دنیا سے، ان کو کیا مطلب دین سے، اور یہ کیا کر پائیں گے، ان کے اندر کیا خوبیاں. تو کہا کہ ادی تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ایسے کمزور لوگ ہیں، اور جانتے ہو تم سمجھتے ہو کہ دین ایسا ہی ہے، بس تم سمجھتے ہو یہ دین ایسا ہی ہے، یہ دین ایسا ہی آ گیا ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہوگا دنیا میں. فرمایا کہ اے ادی پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ دیندار آدمی ہیں اور ان کو بڑا غرہ ہے اپنے دین کا. کہا کہ ادی میں تم جانتا ہوں کہ تم دین، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول مجھے اپنے دین سے محبت ہے. انی من اہل دین، کہنے لگے قالا قل تو انی من اہل دین، اے اللہ کے رسول میں دیندار آدمی ہوں. فرمایا کہ اے ادی اسلام لے آؤ، تسلم تو سلامت رہو گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے ادی میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. آپ ذرا دیکھیں فوراً جو ہے ان کو بالکل کیپچر کر لیا. اے ادی میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. کہنے لگے کیسے؟ کہا کہ تم عیسائیوں کے فنا قبیلے کے نہیں، اور عیسائیوں جو فنا گروپ ہے تم اس کے نہیں ہو. جہاں ہیں فرمایا کہ تمہارے ہاں یہ جو چوتھائی جو تم لیتے ہو یہ حرام نہیں ہے. بولے ہاں حرام ہے. بولے تم کیوں لیتے ہو پھر؟ تم لیتے ہو نا، لیتے ہو اپنے قبیلے سے. بولے ہاں دیتا ہوں میں. تو کہا کہ کیا حرام نہیں ہے؟ بولے ہاں حرام ہے. بولے کیوں لیتے ہو تم؟ فوراً جو ہے وہیں پر بتا دیا. پھر اس کے بعد کہا اے ادی تم ہیرا کو جانتے ہو، ایک مقام ہے ہیرا، تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. کہا کہ ادی ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے تنہا سفر کرے گی، مکے پہنچے گی، طواف کرے گی، اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ واپس لوٹے گی، اور راستے میں اسے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہ ہوگا. اے ادی وہ زمانہ وہ آئے گا. کیونکہ ایک آدمی ہے نا، بہت بڑا آدمی ہے، تو اسی لحاظ سے آپ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہونے والا ہے، دنیا کہاں آنے والی ہے. اسے دنیا سے محبت ہے، اقتدار کی وہ ہے. اور اسی کے بعد کہتے ہیں نہ فرماتے ہیں فرماتے کہ ودا تو شے کنہ کنوز کسرا بن ہرمز ان تو کالا کل تو کسرا بن ہرمز کالا کسرا بن ہرمز کالا کل تو کسرا بن ہرمز کالا کسرا بن ہرمز ثلاثہ مرات. فرمایا کہ اے ادی ایک زمانہ آئے گا، اے ادی زمانہ آئے گا کہ تم کسرا بن ہرمز کے جو خزانے ہیں ان کو فتح کرو گے. تین تین بار فرمایا کہ اے ادی ایک زمانہ آئے گا کہ کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو تم فتح کرو گے، تم ان خزانوں کو تم کھولو گے. میں نے فرمایا کہ کسرا بن ہرمز، وہ جو ایران کا بادشاہ ہے، وہ فنا وہ زمانہ آئے گا؟ بولے ہاں وہ زمانہ آئے گا. تو ایک دم بالکل بتا دیا کہ یہ آدمی، جو آدمی کا جس کا ذہن اس طرح کا ہوتا ہے نا، اسے اسی میں مزہ آتا ہے کہ دین کا غلبہ ہو، دین کا اقتدار ہو، دین کو سلطنت ملے. ادی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے کھودے تھے. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ادی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پیسہ لے کے نکلیں گے اور پیسہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اتنا خزانہ ہمارے پاس ہوگا. تو یہ اس طرح سے پھر حضرت ادی جب یہ دیکھا تو ایمان لے آئے کہ تو بہت بڑا دین ہے، اس میں تو دنیا اور آخرت سب کچھ ہے. اس لیے جو آپ فرمایا کرتے ہیں نا کہ ابو جہل سے فرمایا اور بڑے بڑے سرداروں سے فرمایا کہ لوگوں ایمان لیا تو عرب و جم تمہارے قبضے میں ہوں گے، اس لیے فرمایا تھا آپ نے. اس کے بعد کسی بھی چیلنج کو آپ نے دیکھا ہے تو بتا دیا ہے اس کو. ہر خالد بن ولید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس قدر بڑے سپہ سالار تھے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری ہے. یہاں تک کہ زمانۂ جاہلیت میں بھی جو ان کو کمان دی گئی اس کمان کی بنیاد پہ انہوں نے جنگ احد کا نقشہ پلٹ دیا، اس کا پانسا پلٹ دیا. تو ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی سے کہا، ابھی خالد ایمان نہیں لائے تھے لیکن خالد تک بات پہنچانی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ خالد جیسا اتنا عظیم آدمی ابھی تک جو ہے کفر سے چمٹا ہوا ہے، ابھی وہیں پر ہے. خالد کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو سوچو میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اور ظاہر ہے اسی کے بعد ان کی زندگی نے ٹر لیا ہوگا. آخر میں ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر کے اپنی بات ختم کروں گا. معاذ بن جبل کے سلسلے میں، چونکہ یہ تربیت کے سلسلے میں بڑی اہم تعلیمات ہیں ان کی اور بتانا ضروری ہے. تو ایک مرتبہ جب آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ یہ بتاؤ کہ تم کس طرح سے فیصلے کرو گے. کیف تقضی اذا اراد لك قضاء قال اقضی بکتاب اللہ، کہ تم کس طرح سے فیصلے کرو گے جب تمہارے سامنے لوگوں کے فیصلے آئیں گے؟ تو کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کہا کہ اگر کتاب اللہ میں وہ چیز نہ پاؤ گے تو کیسے کرو گے؟ کہا میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا. اور کہا کہ اگر تم نہ کتاب اللہ میں پاؤ گے اور نہ سنت رسول اللہ میں پاؤ گے تو پھر کیسے فیصلے کرو گے؟ کہا اشتہید رائی، میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اجتہاد کروں گا اور میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسولا رسول اللہ لما یرضى رسول اللہ. میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اس کا رسول راضی ہے اور جس پہ اس کا رسول جو ہے جس پہ موافقت کرتا ہے، رضامند ہے، اس کا اپروول ہے. اسی کے بعد فرمایا کہ ماس تم لوگوں میں جا رہے ہو، جب تم وہاں جانا تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، متنفر نہ کرنا، اور تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو پہلے سے کسی مذہب کے پیرو ہیں، جب ان کے پاس پہنچو تو ان کو پہلے تم توحید کی اور رسالت کی تعلیم دینا، جب قبول کر لیں تو تم ان سے جب تم قبول کر لیں، دیکھیں اسٹیجز دیکھیں بتا رہے ہیں وہ تربیت کے اسٹیجز، جب وہ قبول کر لیں تو کہنا آتا ہے تم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جب ان کو تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ تم پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، یہ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی، جب وہ زکوٰۃ دینا بھی منظور کر لیں تو چن چن کر اچھی چیزیں نہ لینا، مظلوموں کو بدعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اسی طرح سے معاذ بن جبل کے بارے میں بہت سی آتی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں کہنے کہ ماں ذرا قریب آؤ، ماں پھر پڑھا ماں ذرا قریب آؤ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، پھر کہتے ہیں ماس ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، پھر کہتے ہیں ماس تین تین مرتبہ آپ نے فرمایا قریب لے آئے اور اس کے بعد آپ نے بڑی نصیحتیں کی ہیں ماس کو. تو یہ اس طرح سے آپ کا انداز تھا جس کے لحاظ سے آپ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. اور اس تربیت کے سلسلے میں جو بہت اہم بات پہلو ہماری سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی بنیاد پر اسی انداز میں تمام صحابہ کی تربیت کی ہے، اور صحابہ کو آپ نے انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے، قابل تقلید نمونہ، لوگوں کے لیے ماڈل. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی تربیت اور اپنے نفس کے تزکیے کی توفیق عطا فرمائے. واخر الامان الحمد للہ.